محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به سر. سورة الأنفال میں پیاروں میں ارشاد باری تعالی ہے، اپنے ایمان والے بندوں کی خصوصیات ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً مومن کے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، تو ان کے دل سرشار ہو جاتے ہیں خدمت الہی سے، لبریز ہو جاتے ہیں قرب الہی کی ایک کیفیت کو محسوس کرتے ہیں جس میں اللہ کی عظمت اور بندے کی بے چارگی واضح ہوتی ہے. اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبهم، تو ان کے دلوں پر ایک خاص کیس وارد ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں زیادت ہم ایمانا، تو ان کے ایمان و یقین میں زیادتی اور بہتری ہوتی ہے. وہ اللہ ربهم يتوكلون، اور ایمان کی پختگی اور ایمان کی زیادتی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت کے ہر کام میں اپنے رب پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں. یہ بہت مشکل کام جو ہے انسانی زندگی میں، سب سے مشکل کام یہی ہے کہ کسی کو رب پر بھروسہ آ جائے. یہ سب سے مشکل کام ہے. کہنے تو بہت آسان ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے بھلا رب پر بھروسہ کس کو نہیں ہے، لیکن واقعتاً یہ بہت مشکل ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں لے کر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی سفارش کی جائے، کسی سے کہا جائے، ان کی اس سے جان چھوٹ جائے. اگر تو کسی بندے سے کہہ دو، اگر انہیں کوئی چٹھی کسی بندے کی طرح بنا کر دے دو، کسی بندے کو فون پہ کہہ دو، تو ان کا کام نبی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری مدد کی. لیکن اسی بندے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، تو ناراض ہو جاتا. اور کہتا یہ ہے کہ یہ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے، کہنے کے تو یہ صدر صاحب سے کہہ سکتے تھے، وزیر اعظم سے کہہ سکتے تھے، فلاں سے کہہ سکتے تھے، فلاں جج سے کہہ سکتے تھے، فلاں افسر سے کہہ، اس سے نہیں کہہ کہتے ہیں تمہارے لیے دعا کروں گا. بولا کیا ہوگا، اللہ کیا کرے. وہ جو بھروسہ ہے وہ اللہ پر نہیں ہے. اور واقعی بندے ناراض ہو جاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مدد نہیں کی، ہمارے لیے کچھ نہیں کی. ہم اپنے امور میں، ذاتی امور میں، ہم لیتے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اللہ کے سوا دوسروں کو راضی کرتے ہیں. ایک عام آدمی کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کی نافرمانی کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا تو کیا اللہ کی رضا سے فائدہ نہیں ہوگا؟ یہ بھروسہ نہیں. اور یہی بات اس آیۃ کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی کہ اس کی بنیاد ہے ذکر الہی. جتنا بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے, جتنا بھی آپ اللہ کا ذکر سنیں گے, یہ قلب کو نرم کرتا جائے گا, اس کی سختی اور کبیرت دور کرتا جائے گا, اسے دھوتا اور صاف کرتا جائے گا. بلکہ ہر عبادت میں خلوص کر کے اور بغیر خلوص کے کوئی عبادت عبادت نہیں ہے. روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, فرائض ہیں, نوافل ہیں, واجبات ہیں, خلوص شرط ہے. لیکن بزرگان دین فرماتے تھے کہ ذکر الہی میں اگر خلوص نہ بھی ہو, ویسے تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو کرتے رہنے سے خلوص بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ واحد طریقہ ہے کہ کرتے رہو, کرتے رہو. تو اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خلوص بھی پیدا کر دیتے. مولانا ثانوی رحمت اللہ تعالی نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے. فرمایا کہ سادن دھیان سے احتیاط سے کسی کپڑے کو لگائیں تو شاید تھوڑا سادن لگانے سے تھوڑی محنت سے کپڑا صاف ہو, لیکن اگر آپ دھیان سے نہیں لگاتے, باتیں تم اور کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں اور رہے ہیں, سادن کپڑے پہ دوسرے میں پانی ڈال رہے ہیں, تو بے شک زیادہ سادن خرچ ہو جائے, لیکن زیادہ لگ جائے, لیکن مال تو صافتا رہے. صفائی ضرور کرے گا, یہ اس کی خصوصیت ہے. یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ذکر کریں گے, ذکر سنیں گے, ایک اثر سننے کا بھی ہوتا ہے. اور اس کا آپ تجربہ یوں کر لیجئے کہ کسی بندے کو کسی خاص محفل میں بٹھا دیجیے. مثلاً کوئی بٹیر لڑانے والے ہیں, تاش کھیلنے والے ہیں, آپ ایک بندے کے کچھ افسر ان میں دکھا دیجیے, آپ دیکھیں گے کہ ان کی باتیں سن سن کر اسے اس کام کی سمجھ بھی آ جائے گی اور اس سے اس کی محبت بھی پیدا ہوگی. وہ بھی ایک دن وہ بھی بٹیر اٹھائے پھر رہا ہو, ایک دن اس کے ہاتھ میں بھی آپ تاش دیکھیں. حالانکہ اسے کسی نے اس کی تبلیغ نہیں کی, وہ سمجھ سیکھ جائے گا, شوقی پیدا ہو جائے گا. آپ کسی کے درس قرآن میں کہیں بیٹھا کریں, کچھ بھی نہ کرے, نماز بھی نہیں پڑھی, بھی جو بھی نہیں کیا, لیکن درس سن کے آتے تو آہستہ آہستہ بھی نہیں کرنے لگ جائے گا, نماز بھی پڑھنے لگ جائے گا, احکام شریف سیکھنے لگ جائے گا, دل کی کیفیت بھی بدلنے لگ جائے گا. باتوں میں اور باتیں سننے میں ایک اثر. ایک آدمی آج کل آپ سے ایک بات کہتا ہے, فوراً آپ بھڑک اٹھتے ہیں, بندوق نکال لیتے ہیں, کسی کو مارنے کے تیار ہو جاتے ہیں. اس بات کے سننے کا اثر ہے. ایک بندہ آپ سے آ کر کوئی بات کہتا ہے تو آپ سارے غم بھول کر خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. سننے کا اثر ہے نا. اگر انسان کی بات میں اتنا اثر ہے تو اللہ کی بات سنے تو اس کے سوچی اثرات سے اثر کیسے لگیں گے؟ کسی کو اگر اللہ کی بات سنائی جائے, قرآن کریم سنایا جائے, قرآن کی آواز سنائی جائے, تو اس میں سب سے زیادہ اثر پیدا ہوگا. کلام الملوک الکلام بادشاہوں کی بات, باتوں کی بادشاہ ہوا کرتی, اور اللہ جل شانہ کی بات ہے, اور قرآن کریم ساری اللہ کی بات ہے. تو کسی کو میں سنانا شروع کر دوں تو میں رہے گا تلے تلے ہوں آیات ہی. اگر ان پر آیات انہیں سنائی ہی جائیں, تلاوت کی جائیں, زیادہ تم ایمان آئے, ان کا ایمان یقین بھی بڑھنے لگتا ہے, اور نیگیٹو بات یہ ہے کہ وہ پروردگار پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں کہ میرا مالک ہے, وہ قادر ہے, میرے حالات سے واقف ہے, مجھ پر بڑا کریم ہے, بہت مہربان ہے اور میری ہر طرح کی نگہداشت کر سکتا ہے. اس پر ہمارے ٹیلی ویژن والوں نے ایک عجیب پروگرام شروع کیا. جس کا تعلق ایمان و یقین کے علاوہ انسان کے وجود سے ہے, فزیکل اسٹرکچر سے ہے. ایمان و یقین ایک کیس ہے. اگر کیفیات میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے, کیفیات تو بہت حساس, سنسٹیو, نازک, نظر نہ آنے والی, بیان نہ ہو سکنے والی چیز ہوتی ہے کیفیت. کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے, کسی لازے نے الفاظ وضع نہیں کیے جن میں کیفیت بیان ہوگی. مثلاً ایک آدمی کو بھوک لگی ہے, ہر رات کسی آپ لکھتے رہے, پڑھنے والا ہزاروں کتابیں پڑھ جائے, جب تک خود اسے بھوکا نہیں رکھے اسے بھوک کی کیفیت نہیں ہے. آپ کسی کے غم کے غصے کو یہ کیفیات ہیں, اب لکھنے شروع کر دیں کتابیں بھر دیں لکھ کر, لیکن جسے غصہ آئے گا اسے پتہ چلے گا کہ غصے میں کیا ہوتا ہے, جسے دکھ آئے گا اسے پتہ چلے گا کہ دکھ کیا ہوتا ہے. اسی طرح ایمان یہ کیفیت ہے. اب اگر قرآن کی آیات پڑھی جائیں اور ایمان میں جو خامیاں, جو کمیاں, جو بیماریاں ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں, تو اگر قرآن کی آیات کسی کو سنائی جائیں تو اس کا جو مادی وجود ہے, اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے, اس میں جو خامیاں ہیں, اس میں جو کمیاں ہیں, وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوں گی؟ تو یہ پروگرام گزشتہ سال بھر سے غالباً چل رہا ہے اور ٹی وی کی بدولت پوری دنیا کے لیے گیا ہے. مادی صحت کے اعتبار سے, جسمانی صحت کے اعتبار سے, کہ کسی بھی بیمار کو قرآن حکیم سنایا جائے. انہوں نے تو غالباً قاری باسط رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں سورہ الرحمن کی تلاوت منتخب کی ہے. ان کی آواز بھی الحمدللہ اللہ کی عطا ہے, اس بندے کو اللہ کی دین ہے. قرآن کے سارے کا سارا سورت ہے, سورہ الرحمن میں ساری ہی رحمتوں کی تقسیم ہے اور اللہ کی عظمت کے گیت ہیں اور اس کے کرم اور اس کے احسانات کی بات ہے. تو تجربہ انہوں نے یہ کیا کہ لاکھوں لوگ جنہیں ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے تھے, انہوں نے جب باقاعدگی سے وہ تلاوت کی آڈیو کیسٹ سننا شروع کی تو ان کی جسمانی صحت بھی واپس آنے لگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے اور پھر اس سے بھی وہ اچھا ہے جسے سمجھ لی ہے مسائل معانی کی, اگر وہ روزمرہ کے معمولات میں تلاوت و قرآن کو شامل کر لے تو لاکھوں جسمانی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے اور ہزاروں روحانی وساوت سے بھی اور باطنی نقصانات کو بھی محفوظ رہ سکتا. اور یہ ایک اثر ہے کلام الہی. ہم سنتے ہیں بے شمار دوائیوں کو, بے شمار لوگ گاتے ہیں, لیکن اکثر سننے والوں سے سنا ہے کہ جی مودی حسن کے غزل کا بادشاہ ہے, اس جیسی غزل کوئی نہیں گاتا. میرے میرے جہان جیسا جانا کوئی نہیں جاتا. اس کا مطلب ہے کہ سارے گانے والوں میں کوئی گانے والا بھی ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں کو زیادہ لبھا لیتا ہے. اگر الفاظ کسی اور کے ہیں, شعر کسی اور کے ہیں, نظم گائے کسی نے ہیں اور اس کے گانے کی آواز سے ان میں ایک اثر اور کیف پیدا ہو گیا اور لوگ اس کے دیوانے ہو گئے, تو کلام اللہ کا ہے. اسے سنا جائے یا پڑھا جائے اس کے اثر کیوں نہیں ہے؟ ہوتا یقیناً ہے. ہماری غفلت جو ہے کہ ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے, ادھر ادھر بھٹکتے, ہاتھ پہ مارتے رہتے ہیں. ہر بات سے جو بات میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, کوئی کرتا ہے, ہر بات سے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک لہر سی نکلتی ہے, ایک ریڈیشن ہوتی ہے. جس طرح آپ پانی میں کنکر پھینکتے ہیں تو ہر کنکر اپنے دائرہ اپنے دائرے بناتا ہے, اسی طرح ہر بات سزا میں ہر عمل جو ہم کرتے ہیں وہ عمل بھی ماحول میں ایک احساس پیدا کرتا ہے. جب اعمال میں گمراہی زیادہ ہو جاتی ہے, گناہ بڑھ جاتے ہیں, تو وہی امتیاز جو ہے وہ بڑھ کر زلزلے بن جاتے ہیں. آپ ایک فساد پھٹنے لگتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں زہر الفساد فی البر وبحر دماغ کسبت ایک الناس. جو کام لوگوں نے کیے, جو کرتوت تھے لوگوں کے, ان کی وجہ سے وہ کشتی پر بھی اور سمندروں میں بھی فساد پیدا ہوئے. انسانی بات یا انسانی کردار کا اتنا اثر ہے. اور اگر کوئی بھلی بات کرتا ہے, اچھی بات کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, تو اس کا بھی اپنا ایک اثر پورے ماحول کے لیے, زمین کے نہیں پوری سزا کے, پورے جہان کو متاثر کرتا. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ تباہی کیا جو ارتعاش اور دائرہ چل رہا ہے, دوسری طرف سے سلامتی کا چل رہا ہے, تو قدرت کے باری جب تک جہان کو قائم رکھنا چاہتی ہے, اس میں بیلنس رکھتی ہے. جہاں بدکار ہوتے ہیں وہاں نیک بھی پیدا فرما دیتے, اچھے لوگ بھی بھول دیتا. برائی بڑھتی ہے کیونکہ بہت بڑا اہل اللہ پیدا فرما دیتا, جو لوگ ان کو اللہ کی یاد پہ لگا دے تو اتنی منظر کر دیتا ہے, کردار کی اتنا ہو جاتی ہے کہ ایک بیلنس چلتا رہتا ہے. لیکن جب یہ بیلنس ٹوٹلی ڈسٹرب ہوگا تو کسی لوگ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ, کہ جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہا اور صرف بری باتیں اور برا کام کرنے والے رہ گئے, تو زمین آسمان سورج چاند ہر چیز پھٹ کر تباہ ہو جائے گی اور قیامت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حتی لا یقال اللہ اللہ, جب اس طرف سے سلامتی کی طرف سے آواز آنا بند ہو گئی, جب اس طرف سے نیکی کا حالہ بننا بند ہو گیا, صرف بڑائی رہ گئی. ابھی سوچ میں آتا ہے ایک ہوا چلے گی ایسی کہ جس میں جتنا ایمان ہوگا وہ اتنی جلدی دنیا سے رخصت ہو جائے گا, حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی ایمان والا شخص باقی نہیں رہے گا. جو باقی رہیں گے ان کے کردار کی وجہ سے قیامت کی طرح ہو جائے. تو قرآن حکیم کی یہ خصوصیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ کلام باری ہے. اگر انسانوں کے کلام میں, انسانوں کی باتوں میں, انسانوں کے کردار میں اتنی طاقت ہے, کہ اس سے جو ریڈیشن پیدا ہوتی ہے، اس سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس سے جو لہریں بنتی ہیں، وہ واقعات عالم کو متاثر کرتے ہیں، تاریخ عالم کو متاثر کرتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، پہاڑ پھٹ پڑتے ہیں، اشار ویران ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو سلامتی کی آواز لگانے والا ہوتا ہے تو یہ چیزیں دب جاتی ہیں، دب جاتے ہیں لوگ، اور ایک حد تک اس کا کفارہ ہوتا رہتا ہے اور لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں. جب اللہ سے کلام کرایا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو کتنا اثر پیدا ہونا چاہیے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ ٹیلیویژن والے یہ بتا رہے تھے کہ ہم نے جب یہ پروگرام شروع کیا، پوری دنیا میں بڑا مشہور ہوا اور اب بھی چل رہا ہے، اور رمضان شریف میں دوبارہ بھی اسے چلائیں گے، ویب سائٹ پہ بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم نے غیر مسلموں پر بھی تجربہ کیا کہ قرآن حکیم کی سورہ رحمان کی کیفیت انہیں روزانہ سنانا شروع کر دی، اور ایسے مریض جنہیں ڈاکٹر یا علاج کرا دے چکے تھے وہ صحت مند ہونے شروع ہوئی، اور پھر انہیں ڈاکٹر صاحبان سے جنہوں نے انہیں سرٹیفائی کر دیا تھا، لکھ کر دیا تھا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں، بالکل سے لے چکے ہیں، جمع خراب ہو چکا ہے، دل کا وائز نہیں رہا، جو نہیں رہا جو نہیں رہا، انہیں کی بلا کر کے سب چاہیں تھا، سب ٹھیک ہے. کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ کہتے ہیں ہماری میڈیکل سائنس کی سمجھ سے یہ بات لایا تھا، لیکن یہ بات آج کے زمانے میں اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آج میڈیکل سائنس بھی جو علاج کر رہی ہے وہ زیادہ ریڈیشن سے ہو رہا ہے. ہاں تو آپریشن ہوگی وہ لیزر سے، تو لیزر بھی تو ریڈیشن ہے، ایک باریک سی لہر ہے روشنی کی، آپریشن نہیں ہے، کاٹنا بھی اسی لیزر سے اور زخم کو جوڑنا بھی اسی سے، جیسے یہ لوگ والے ہولڈ کر دیتے ہیں، وہ لیزر اسی طرح کھائے کو ہولڈ کر دیتے جوڑ دیتے. موجود تو سانس نہیں دیا. دیکھیں ہمارے بزرگ آنکھوں کو آپریشن کرواتے تھے تو 40-40 دن کے وہ اس کو وہ سب چھٹی لے کے، اور پہلے 10-12-15 دن کو کہتے تھے کہ سر چہرہ ادھر ادھر نہ ہو، بڑھ پہ سر سیدھا رکھے، اور اس کے بعد اگر اس کے کہ سب اسی پٹی آنکھ کو دان دیتے تھے مشکل. اب وہ 2 گھنٹے میں لیزر سے آپریشن کر کے اینک بھی نہیں لگانی پڑتی، اسی لیزر کا وہ اس میں ڈال دیتے ہیں آنکھ میں، بند کر دیتے ہیں، آنکھ لگانے کے لیے 2 گھنٹے بعد گھر چلا جائے، دیکھے کھائے پیے چلے تھوڑے بہت ٹھیک ہے. دیکھیے ریڈیشن سے علاج ہو رہا ہے، تیسری کیسی آئے گی؟ تو اگر روشنی کی ایک کرن اتنا کام کرتی ہے تو یا تو باری کا کلام جو اس کی سست ہے اور اسی طرح دائمی ہے، ساری روشنی پانی دائمی اور ہمیشہ رہنے والا نور صرف اللہ کا، اور اللہ کی تجلیات ہیں، اور تجلیات باری کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن کریم اور اس کی آیات ہے. ذاتی کلام ہے اللہ رب العزت کا، اور اس کے ذاتی انوارات اس سے نکلتے ہیں، ریڈیٹ کرتے ہیں اور اگلے پہ کرتے ہیں. تو اس سے اگر مادی صفا کے لیے تو ایمان نہیں چاہیے، مومن ہو یا کافر ہو، جو مادی وجود ہے سب کا ایک ہے، سب اللہ کی مرضی ہے، سب پر اثر مرتب ہوگا، ہاں مومن پر کافر کی نسبت بھی آ جائے گی. اور میرے ایمان جو ایک کیف ہے، جو ایک کیفیت ہے، جو ایک حالت ہے جن کے اندر ہے، اگر وہ ہوگی تو اس کو رکھتا رکھتا تربیت ہونی شروع ہو جائے گی، اس میں زیادتی ہونی شروع ہو جائے. چلیے پہلے ہم آیا تو ہی زیادت کے ایمان ہے اس میں یقین و ایمان میں زیادتی اور بڑھوتری ہونا شروع ہو جائے گی اور اس بڑھوتری پر بھروسے اور اعتبار کا پھل لگے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرنے لگتا ہے, پھر وہ اس کی نافرمانی کی طرف کسی زیادت میں نہیں جانتا, پھر اطاعت کی طرف ہو کر سمجھتا ہے کہ میری ساری بھلائی اسی کے وسطے کے گرفت میں. غصہ ہے تو کل گھر میں کسی بادشاہ کو فقیر کر, غصہ ہے کہ کسی فقیر کو شہنشاہ کرے, غصہ ہے کہ گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے, تو سارا تیرا کافی ہے بتانے اور بہن. وہ قابل مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور جو اس پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی بات مشکل نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں رہتی, کوئی دکھ نہیں رہتا. ایک اور طرح کی زندگی آ جاتی ہے, یعنی ویسے تو کوئی نہیں بھروسہ کرتا جب تک جان کے حسان نہ بنے, جب تک تعلق قائم نہ ہو, تو رب کریم کے ساتھ اس کا ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے کہ جن جن اس کا نور حق اس سے واضح ہوتا ہے, جو کیوں کیوں اس کی محبت کے زمین میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب اسے اس کی الہی نصیب ہوتا ہے تو اس میں ایک مشکل ہے, مصیبتیں سمجھ جاتی ہیں اگر کسی کے ذریعے اس نصیب ہو جائے تو اس میں صرف ایک مصیبت ہے اور کوئی پریشانی نہیں, اور وہ ہے محبوب کی دوری, محبوب کا حجاب یا محبوب کا فتح ہو جائے. عاشق کے لیے دونوں جہانوں میں ایک ہی وقت ہے جسے اس کی نصیب نہیں ہے, اس کے ریوں ریوں میں الگ جگہ ہے, اس کے جسم کے ہر حصے میں ایک الگ بیماری ہے, اس کے کانوں میں ہر کان میں ایک الگ تکلیف ہے, اس کی پریشانیاں آپ گن نہیں سکتے, لیکن جسے درد اس کی نصیب ہوگا اس کی باقی پریشانیاں ساری ختم ہو جاتی, ایک پریشانی رہ جاتی ہے کہ محبوب سے دور نہ ہو جائے, محبوب خطا نہ ہو جائے, محبوب پردہ نہ کر لے, مجھے چہرا نہ چھپائے. جب اسے اس کی نصیب ہوتا ہے اور وہ ہر بار اپنے محبوب کا کلام دے رہتا ہے, اللہ کا کلام پڑھتا ہے, رحمت الہی ہوتی ہے, ذکر الہی اس کے وجود میں رٹ بس جاتا ہے, خون کا ہر قطرہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے, ہر گوشت اور ہڈی کا ہر ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے, رگ اور پٹھا اللہ اللہ کرتا ہے, اور جمال الہی اس کے دل کی آنکھوں کے سامنے ہمارا وقت پھرتا ہی رہتا ہے, سورج کی طرح چمکتا ہی رہتا ہے, پھر اگر اس کا سینا بھی شک کر دیا جائے تو اسے دکھ نہیں ہے. یہی نعمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نصیب تھی, اور جب ایک واقعہ میں جس میں دھوکے سے کچھ صحابہ شہید کیے گئے تو ایک اور مسلم نے نیزہ مارا ایک صحابی کے سینے میں لگا اور سینہ توڑتا ہوا پس کے نیچے گیا, اور آخری الفاظ جو ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے سلطو و رب القعبہ, رب القعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, میں جیت گیا. نیزہ مارنے والا مسلمان نہیں تھا لیکن پریشان ہو گیا, کیونکہ کعبہ کی عظمت اور رب کعبہ کی عظمت تو اپنے انداز سے وہ اہل مکہ بھی جانتے تھے, اہل عرب بھی جانتے تھے, اور وہ بھی جانتے تھے کہ کوئی شخص کیسا بھی ہے مرتی لفظ جھوٹ نہیں بولتا, اور پھر اللہ کی رب کعبہ کی قسم جھوٹ نہیں کھائی ہے ممکن نہیں, اور ماں کے جیو یہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. ہم جیت کیسے گیا؟ اس کا سینہ چھوڑ کے کچھ بھی شک ہو گئی, مر گیا, ریگستان میں مارا گیا. بیوی کہاں ہوگی, بچے کہاں ہوں گے, والدین کہاں ہوں گے, گھر کے کچھ بھی نہیں بتا. اور یہ سارا میں مارا گیا, یہ کہتے ہیں اللہ اس قسم میں جیت گیا. یہ سب وہاں سے گھر نہیں گیا, مدینہ منورہ کی طرف واقعہ کی اطلاع اس سے پہلے آ گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت دکھ ہوا اس واقعہ سے, ہمارے اکرام کو بہت غصہ بھی تھا. کسی نے اطلاع دی کہ فلاں شخص تو آ رہا ہے مدینہ منورہ کی طرف. اس کے وہ ایسی اجازت ہے کہ اس کا سر کرم کرنے سے نہ نہیں ملا, اگر آ رہا ہے تو اسے آنے دیا. بارگاہ عالی میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کتنے لوگ ہو جنہوں نے دھوکہ کیا, اتنے اچھے لوگ ساتھ لے گئے, انہیں ظلم کیا, لوگ آئے. اس نے کہا حضور ایک بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ زمین کے پر کوئی دوسرا شخص اس کا جواب دے سکے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بندہ میرے ہاتھوں شہید ہوا, اس کا سینہ توڑ کر یا میگا پشت سے باہر نکل گیا. اور آخر الفاظ اس نے یہ کہ پشت رب القعبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اللہ سے واقف نہیں ہو. جب اللہ سے واقف نہیں ہو تو اس کے عشق و محبت سے کیسے واقف ہو؟ وہ بندہ نہ صرف اللہ سے واقف تھا بلکہ اس کے الہی میں مبتلا تھا. اور اللہ کے نام پر جب وہ مارا گیا تو یہ اس کی آخری منزل تھی کہ دم نکلے تو اس کی روا پہ نکلے تاکہ میں سیدھا اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. جب اس ایک بندے کی طلب یہی تھی تو اب تم بتاؤ کہ کیا وہ کامیاب ہوا یا نہیں. تم نے کہا یا رسول اللہ یہ درد مجھے بھی عطا کر, یہ لذت مجھے بھی عطا کر دیجیے کہ موت بھی آئے تو میں جیت رہا ہوں, ناکام نہیں. اور یہی ایک جملہ اس کو بھی میرے ایمان سے منور کرنے کا سبب بنا. اس طرح کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیا جیسا بھی آیا, آپ کا در رحمت واہ ہے. اگر کوئی اپنے دانوں میں دل لایا تو وہ خالی اس دروازے سے خالی کیسے آئے؟ آیا تو کافر تھا, گیا تو صحابی. تو عشق میں صرف ایک مصیبت رہ جاتی ہے کہ محبوب سے دوری نہ ہو, محبوب خفا نہ ہو. عاشق کو بھوک آئے, پیاس آئے, اس کی شہرت ہو یا بدنامی اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی, جبکہ معشوق و محبوب اس کے سامنے. اور اگر اس کی ہی نصیب نہ ہو, کسی نے محبت ہی نہ کی ہو, اس درد کو ہی نہیں جانتا ہو, اس بیچارے کے لیے تو دنیا میں سوائے پریشانیوں کے بچتا ہی کچھ نہیں. پریشانیوں پریشانیاں ہوں گی, لیکن اس کے باوجود اگر کلام الہی کی تلاوت سنوں گا تو اس کا جو مادی وجود ہے اس میں جو خامیاں ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائے. اسی لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے دن کی ابتدا قرآن حکیم سے کرو, اور اللہ توفیق دے تو انتہا بھی قرآن حکیم طرف سے کرو. خواہ چند آیت ایک آیت پڑھو لیکن سونے سے پہلے قرآن حکیم کو کھولو, اس کی زیارت کرو, اسے دو سال آنکھوں سے ایک آیت پڑھ کے سو. دن شروع ہو تو اسی کلام سے ہو, دن ختم ہو تو اسی کلام پر ہو. اللہ نے نماز اسی طرح فرض کی ہے کہ فجر میں اٹھ کر ہم قرآن کی تلاوت یا کرتے ہیں یا سنتے ہیں امام صاحب. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دیر سے سونا ہو, کہ بعض کاروبار مصروفیات ہوتی ہیں تو عشاء دیر سے پڑھ لے, لیکن عشاء پڑھنے کے بعد زیادہ نہ جا جا کرے سو جا, چونکہ تلاوت قرآن کی ہے, اب اسی پر دن کا خاتمہ کر دے. کسی کی مصروفیات ایسی ہیں کہ اسے دیر تک جاگنا پڑتا ہے, فرمایا عشاء کو مؤخر کر لے اور پڑھ کے سو جائے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ اٹھے تہجد کرے, اب تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا تو فرض نہیں ہے, نفل ہے, لیکن ان کا ایک اپنا اثر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے, ایک خادم پانی ڈال رہا تھا, حضور وضو فرما رہے تھے, کہ دل میں ایک روپ اٹھی, ایک درد اٹھا اور کہنے لگے گا رسول اللہ اگر آپ کی خدمت میں رہنے کی یہ سعادت مجھے جنت میں بھی مل جائے تو کیا مزہ. جس طرح میں یہاں خدمت عالی میں ہوں اور آپ کو سم بستر لگاتا ہوں, پانی لاتا ہوں, روزے کراتا ہوں, جان اناج بچھاتا ہوں, اگر آپ کی یہ خدمت اس فقیر کو آخرت میں بھی مل جائے تو کیا مزہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ایک مدد کرو. یا رسول اللہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا تہجد پڑھا کر, اگر میری خدمت میں رہنے کا شوق ہے تو تھوڑی سی مدد کرو میری, تو میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں. یا رسول اللہ میں کیا تو فرمایا تہجد پڑھا کر. اس کے باوجود تہجد نفل ہے, اگر کوئی تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو فرض سے بچنے کی تو کوئی سبیل نہیں ہے. بغیر عذر و شری بے ہوش ہے, بیمار ہے, کوئی وجہ ہے, فرض سے تو وقیت نہیں. اس کا مطلب ہے دن کی ابتدا جب نماز سے کرتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت یا کرتا ہے یا سنتا ہے, درمیان میں پھر زہر اثر یہ اسی لیے ہے کہ ایک قوت ایک طاقت اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی اور اس کے ایمان کے تحفظ کے لیے بھی اسے ملتی رہے. دوا کو کھانے کے بھی آداب اور سلیقے ہوتے ہیں. اگر ان دوا کی پوری اس طرح پھینکیں کہ آدھی تو منہ سے باہر گئی, آدھی منہ میں گئی, اور پانی سے لینی ہے, لسی سے لیں, دودھ سے لینی ہے تو پانی سے لیں, تو وہ کیا اثر کرے گی؟ اب اگر ہم نمازوں میں بھی یہی کریں کہ پورا وضو بھی تسلی سے نہ کریں, رکوع سجود بھی درست نہ کریں, بھاگتے دوڑتے اٹھتے بیٹھتے ایک پھٹیک ایک دو بار سمجھ کر کریں, تو اس کا تو شاید اتنا فائدہ تو نہیں ہوگا. نہ پڑھنے سے وہ بیدار بھی بہتر ہے کہ شاید اسی بیدار سے اللہ قبول کر لے اور صحیح کرنے کی توفیق عطا کر دے. چھوڑنا نہیں چاہیے, نہ پڑھنے سے وہ بیدار بھی بہتر ہے, لیکن اگر دل جمی سے ذوق سے پڑھی جائے تو زندگی کے سارے غم بھلا دیتی. بھلا جس کو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کریم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گیا, پھر باقی دکھ کیا دیکھتے, اس کے لیے پریشانی کون سی رہتی ہے؟ تو میرے بھائی قرآن حکیم کا اپنا ایک اثر ہے, بہت مضبوط ہے, باطنی کیفیات کی اصلاح کر سکتا ہے تو ظاہری بدنی کیفیات حالات کی اصلاح کیوں نہیں کرتا. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ذوق سے قرآن حکیم کو دیکھیں, پڑھیں, سنیں تو تمام ظاہری بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے, اور ان بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے جنہیں ڈاکٹر علاج کہتے ہیں. اس طرح کے مریضوں کا میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر پڑھنے کی فرصت نہیں تو قرآن حکیم کی کیسٹ ہی سن لیا کرو, قرآن کو سنو. اس کا سننے سے جو ریڈیشن ہوتی ہے آپ کو معنی سمجھ نہیں آتے نہیں, لیکن اس کا نور جو اس سے برس رہا ہے ایمان کو بھی سلامتی اور زیادتی دے گا اور ماضی وجود کی سلامتی کا سبب بھی بنے گا ان شاء اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.